أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، لا سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى فی القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. صلوات علی محمد و آل محمد. ایک مرتبہ اور درود بھیج دیں محمد و آل محمد. برادران عزیز و قاران محترم، پانچ مجلسوں کے اس اختتام کے ساتھ تیمم کا وقت ختم ہوا اور کل سے انشاءاللہ وضو کا سامان آپ کے لیے فراہم کر دیا جائے گا. کل انشاءاللہ حضرت علامہ غلام عباس رئیسی صاحب آپ سے خطاب فرمائیں گے، اور واقعاً ایک علمی شخصیت ہیں کہ جن سے آپ کو بھرپور استفادہ کرنا ہے. بڑی محبت ہے آپ کی، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. سورہ کوثر کے ذیل میں ہم نے اپنی گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی. خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، بی بی کی سیرت، بی بی کے فضائل، بی بی کے مصائب، یہ وہ موضوعات ہیں کہ جن کے اوپر گفتگو ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، اور بی بی کی زندگی سے ہمارے لیے کیا درس ہے کہ جو ہم حاصل کر سکتے ہیں، وہ لیسنس کیا ہیں جن کو ہم سیکھ سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ ان جیسا ہونا تو بہت مشکل ہے، مگر ہم دعا تو یہ مانگ سکتے ہیں کہ پروردگار عالم جناب سیدہ کی کنیز فضا کے برابر نہ سہی، ان سے کچھ قریب ہونے کی ہمارے خواتین کو توفیق عطا فرمائے. اور جو ہمارے مرد ہیں وہ مولا جیسے تو نہیں ہو سکتے، مگر مولا کے غلام کمبر جیسے بننے کی کچھ کوشش کریں تو شاید یہی ہمارے لیے بہت کافی ہو جائے. دیکھیے برادران عزیز، پروردگار عالم نے فضائل کیوں بیان ہوتے ہیں؟ ایک تو حق ہے کہ جو صاحب فضیلت ہے اس کی فضیلت کا اظہار ہو، مگر دوسری بات یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں اس چیز کو رکھا گیا ہے کہ وہ صاحب کمال سے محبت کرتا ہے. کبھی بھی انسان بدبو کی طرف میلان قلبی نہیں رکھتا ہے، وہ خوشبو کی طرف جھکتا ہے، وہ خوشبو کی طرف انکلائنڈ ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ انسان، کوئی تصویر ہو تو تصویر میں وہ کمال کا طلبگار ہوتا ہے، اگر وہ کسی عمارت کو دیکھے تو دو عمارتوں کو دیکھ کر فطرتاً تقابل کرتا ہے کہ یہ عمارت بہتر ہے، یہ عمارت کمتر ہے، اور پھر جو بہتر ہوتی ہے اس کی توقع یہ ہوتی ہے، اس کی طلب یہ ہوتی ہے، اس کی خواہش اور تمنا یہ ہوتی ہے کہ جو بہتر ہے وہ اس سے قریب ہو سکے. گھر بہتر ہو تو اس میں رہنے کا اسے موقع ملے، اگر اسکول بہتر ہے تو وہ اپنے بچے کو اس اسکول میں داخل کروانا چاہتا ہے جو اس کی نظر میں بہتر ہوتا ہے. دو کتابیں ہیں، ایک وہ کاغذ ہے کہ جو تھوڑا سا انفیریئر ہے، دوسرا وہ کاغذ ہے جو بہتر ہے، سپیریئر ہے۔ تو انسان فطرتاً میلان رکھتا ہے کہ جو سپیریئر ہے وہ اس کی طرف راغب ہوتا ہے، اس کو اختیار کرنا چاہتا ہے۔ پروردگار عالم نے اس کائنات کا بھی نظام اسی طرح سے رکھا کہ جس کو ہدایت کے لیے منتخب کیا اس کو بہتر بنایا، پروردگار عالم نے اس کو صاحب فضیلت بنایا، اس کو صاحب کمال بنایا کہ جس صاحب کمال کو وہ دیکھے تو دل میں محبت محسوس کرے اور وہ محبت اسے اس سیرت کے قریب کر دے کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ یہ پروردگار عالم نے نظام قائم کیا۔ بے شک پروردگار عالم کے نظام کے اندر بشارت بھی ہے، انذار بھی ہے کہ جہاں پر خوشخبری دی جاتی ہے کہ یہ اگر تم نیک کام کرو گے تو یہ جنت کی نعمتیں تمہاری منتظر ہیں، بے شک یہ ہے۔ پروردگار عالم کی طرف سے انذار بھی ہے، وارننگ بھی ہے کہ اگر تم نے برے کام کیے تو یہ جہنم کی آگ ہے جو تمہاری منتظر ہے۔ مگر آپ غور فرمائیے کہ یہ تمام تر چیزیں اپنی جگہ، انسینٹیوز میں سب سے بڑا انسینٹیو یہ ہے کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جو صاحبان کمال ہیں، یہ میرے منتخب بندے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جنہیں میں نے چن لیا۔ اب ان کے کمال کا تقاضا یہ ہے کہ اگر تمہارا ذوق ذوق سلیم ہے، اگر تمہاری فطرت فطرت صحیحہ ہے، تو تمہیں ان سے محبت کرنی ہے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو ان کا عمل ہو تمہارا عمل اس سے قریب ہوتا چلا جائے۔ اور پھر ہمارے سامنے مزید مختلف انداز پیش کیے گئے، رخ رکھے گئے کہ جن کے ذریعے سے ہم ان کی سیرت کو کچھ سمجھنے کی کوشش کر سکیں۔ میں عرض کر چکا، ہمارے بس میں ہی نہیں ہے کہ ہم معرفت کا حق ادا کر سکیں، ہمارے بس میں ہی نہیں ہے۔ جناب سیدہ کے ناموں کو ہم نے ڈسکس کیا تھا، تو جناب سیدہ کے ناموں میں سب سے نمایاں نام فاطمہ ہے۔ خود لفظ فاطمہ پر بھی تو ہم غور کریں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ لفظ فاطمہ کا مطلب ہی یہ ہے، فوطمہ، فوطمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے اور کسی اور کے درمیان جدائی ڈال دی گئی ہو۔ جدائی کو سمجھانے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک ملاپ ہے اور ایک جدائی ہے۔ تو اب جناب سیدہ کے بارے میں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ فاطمہ، فاطمہ کا مطلب جدائی، تو وہ کیا ہے کہ جس سے جناب سیدہ کی ذات الگ ہے، جدا ہے؟ ان دونوں کا آپس میں کبھی ملاپ ہو نہیں سکتا۔ تو معصومین نے جو اس کو سمجھایا اور ان کے کلام کی روشنی میں علماء کرام نے جو اس کو انٹرپریٹ کیا ہے، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ لکھا ہوا آپ کو ملے گا کہ فاطمہ زہرا مختلف وہ چیزیں ہیں کہ جن سے بالکل جدا ہیں۔ نمبر ایک، فاطمہ زہرا کی معرفت اور لوگوں کے درمیان جدائی ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ کوئی زہرا کی معرفت کا حق ادا کر سکے، لہذا جناب سیدہ کو فاطمہ کہا گیا۔ یعنی یہ ایک لفظ فاطمہ گویا اس آیت کی تشریح ہے کہ جہاں پروردگار عالم نے کہا تھا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ جس طرح تم شب قدر کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے، اسی طرح سے تم فاطمہ زہرا کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ وہاں کھول کر بیان کیا گیا، وہی بات ایک لفظ کے اندر اس طرح سے سمجھائی گئی۔ کا اور بھی وجوہات ہیں جناب سیدہ کو فاطمہ کہنے کی، کہ ایک وجہ یہ ہے کہ فاطمہ من الشر، کہ شر ہے، گناہ ہے، نافرمانی ہے، عصیان ہے، ان کا اور زہرا کا کوئی تعلق نہیں، ان دونوں کے درمیان جدائی ڈال دی گئی ہے۔ گناہ کی مجال نہیں ہے کہ فاطمہ زہرا کے قریب آ سکے، لہذا بی بی کو کہا گیا فاطمہ۔ غور فرمایا آپ نے، یعنی میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک لفظ فاطمہ اپنی جگہ پر ایک مستقل آیہ تطہیر ہے، کہ جس طرح آیہ تطہیر میں طہارت کا اعلان کیا گیا تھا، اسی طرح خود لفظ فاطمہ کے اندر اسی طہارت کا ایک الگ انداز سے اعلان کر دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد مزید جو تیسری وجہ بھی بیان کی گئی کہ بی بی کو فاطمہ کیوں کہا گیا، کہ اس لیے کہا گیا کہ زہرا وہ شخصیت ہے، یہ وہ بی بی ہے کہ جس کی برکت سے خود زہرا کے وجود اور زہرا کے ماننے والوں کے وجود سے جہنم کی آگ کو دور کر دیا گیا، جدائی ڈال دی گئی۔ تو جناب سیدہ کی شفاعت وہ ہے کہ جس کے نتیجے میں کتنے ہی گنہگار پروردگار عالم کی بارگاہ میں معافی اور توبہ کے حقدار بنیں گے۔ میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ انسان جسور بن جائے، جرت پر آمادہ ہو جائے، نہ۔ برادران عزیز، کیس یہ ہے کہ ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ کچھ تو کوشش کرو کہ جناب سیدہ کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ بے شک ہم میں سے کوئی بھی اس بات کا دعوے دار ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارا عمل ایسا ہو جائے گا کہ جو اتنا زیادہ وزین ہو، اتنا سنگین ہو، اتنا اس کے اندر ویٹیج آ جائے کہ ہم اپنے عمل ہی کی بنیاد پر چلے جائیں۔ مگر یہ بات انسان کو عمل سے دور نہ کرے، عمل پر آمادہ کرے۔ کیا وہ بی بی سے آ کر کہے کہ اے بی بی، ہم نے یہ کچھ کرنے کی کوشش کی ہے، اب آپ کی دعاؤں کے ہم محتاج ہیں۔ دیکھیے برادران عزیز، پروردگار عالم یہ نظام کیوں اس طرح سے رکھا گیا؟ کیوں پروردگار عالم نے شفاعت کے دروازے کو کھلا رکھا؟ پروردگار عالم خود قرآن مجید کے اندر کہتا ہے نا کہ منزل لذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ کون ہے جو خدا کی بارگاہ میں شفاعت کر سکے مگر وہ کہ جسے خود خدا نے اجازت دی۔ یہ کیوں رکھا پروردگار نے نظام؟ پروردگار اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، پروردگار اپنے بندوں کو رحمت کا مستحق بنانا چاہتا ہے، وہ پروردگار جو رحمتیں نازل کرنا چاہتا ہے، وہ بہانے بہانے سے بخشتا ہے، کسی کو رحمت کے ذریعے سے بغیر کسی اور وجہ کے بخش دیتا ہے، کسی کی توبہ قبول کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ کسی کے لیے معصومین کی شفاعت کا پروردگار، میں جرت کر کے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، منتظر رہتا ہے کہ اگر یہ میرے بندے ان کے لیے دعا کر دیں، خدا کے علم میں سب کچھ ہے، مگر اگر یہ میرے بندے ان کے لیے دعا کر دیں تو میں ان کی دعا قبول کر کے ان کے اعزاز کا اعلان کر دوں گا، ان کی مغفرت کا اعلان کر دوں گا، ان کے اعزاز کا اعلان ہو جائے، پتہ چل جائے کہ یہ میری بارگاہ میں کتنے محترم ہیں، اور ان کے لیے مغفرت کا اعلان ہو جائے، یہ بھی سمجھ جائیں کہ ہاں ان کو ان کی وجہ سے معاف کیا جاتا ہے۔ اگر پروردگار عالم کا یہ نظام نہ ہوتا تو برادران عزیز، ہمارا ایک دوسرے کو التماس دعا کہنے کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا۔ ہم سب جو پروردگار کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے ہیں تو یقین جانیے کہ یہ دعا خود وسیلہ ہے۔ کبھی پھر اس کی تفصیل انشاءاللہ، مگر آپ غور کیجئے کہ ہم دعا مانگ کے پروردگار کے علم میں اضافہ کرتے ہیں، ماذا اللہ، تو خدا کے علم میں تو ہے، تو پھر پروردگار کیوں چاہتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں دعا کی جائے؟ جو میں نے کل گزارش کی تھی کہ دعا طالب بھی ہے، دعا مطلوب بھی ہے، اور پھر پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ اسی دعا کو وسیلہ بنا کر ان کی مغفرت کا اہتمام کر دیا جائے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ ایک دوسرے کے لیے عام مومنین تو دعا کر سکتے ہیں، تو کیا محشر میں جناب سیدہ مومنین کے لیے دعا نہیں کر سکتی ہیں؟ ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، ایک بھائی کی دعا بھائی کے لیے، بہن کی دعا بھائی کے لیے قبول ہوتی ہے، یہ جتنے مومنین ہیں ان کی دعائیں ایک دوسرے کے لیے قبول ہوتی ہیں، ہوتی ہیں، ہو سکتی ہیں، امکان قبولیت موجود ہے، کہیں پر زیادہ کہیں پر کم۔ کہا جاتا ہے کہ ماں کی دعا اولاد کے حق میں جتنی قبولیت کا امکان اس کا ہے، شاید کسی اور کی دعا، کسی اور رشتہ دار کی دعا کا قبولیت کا امکان اتنا نہیں ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے، مگر امکان کا معاملہ امکان کی حد تک رہتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ امکان یقین میں تبدیل ہو جاتے ہیں جب دعا کرنے والی فاطمہ زہرا ہو، وہ امکان امکان نہیں رہتا، پھر وہ امکان یقین میں تبدیل ہو جاتا ہے کہ لازم ہو جاتا ہے کہ ہاں اب یہ دعا ہرگز ہرگز مسترد ہونے والی نہیں ہے۔ بس برادران عزیز، پروردگار عالم نے نظام رکھا کہ کسی طریقے سے بندے کوشش کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ کیا انداز ہے! پروردگار فرماتا ہے اے ایمان لانے والوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اتقوا اللہ، وقولوا قولا سدیدا، اور بات کرو سیدھی اور صاف بات کرو، خاما خاں لگی لپٹی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بات کرو سیدھی اور صاف بات کرو، بدتمیزی مت کرو، با اخلاق طریقے سے بات کرو، مگر سیدھی اور صاف بات کرو، نہ جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے، نہ خاما خواہ اس بات کو کسی اور انداز سے پیش کرنے کی ضرورت ہے، نہ، بات کرو سیدھی اور صاف۔ کیا ہوگا؟ پروردگار تمہیں کیا دے گا؟ یہ تو تم سے مطالبہ ہے. اللہ کا تقوی اختیار کرو، ایک، بات کرو سیدھی اور صاف، دو، جواب میں پروردگار تمہیں کیا دے گا؟ کہ یصلح لکم اعمالکم، تمہیں پہلا تحفہ یہ دے گا کہ جو تمہارے عمل کے اندر کمی ہوگی اس کی اصلاح کر دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کی مغفرت بھی کر دے گا. دیکھیے برادران عزیز، کیا فرق ہے ان دو کے درمیان؟ ایک تو ہے گناہ، گناہ کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ کام غلط ہوا، اور ایک ہے عمل، جو عمل صالح ہے مگر اس کے اندر کجی ہے. پروردگار عالم فرماتا ہے تم کوشش تو کرو، تم تقوی اختیار کرنے کی کوشش تو کرو، صحیح صحیح بات کہنے کا ہنر اپنے اندر پیدا تو کرو. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ خدا تم پر تمہاری ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، خدا تمہارے اجداد سے زیادہ تم پر مہربان ہے. اب وہ کرے گا کیا؟ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا. کیا مطلب؟ اب آپ ذرا دیکھیے، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ بچہ ڈرائنگ کرتا ہے، تو اب وہ ڈرائنگ کرے گا تو آپ اس سے کیا توقع کرتے ہیں؟ کہ صادقین کا جو ماسٹر پیس ہوگا ویسا وہ بنا کر لائے گا، کو آرٹ کا شاہکار بنا کر لائے گا؟ کیسا ہوگا؟ نہیں. اگر وہ کوئی مینار بنانا چاہے، اگر وہ کوئی کرسی بنانا چاہے، وہ تو بیچارہ بنائے گا، بیٹا ہو بیٹی ہو وہ اپنی سے کوشش کرے گا. اسے تو کاغذ آپ نے تھما دیا، کچھ آپ نے کلر سب تھما دیے، برش دے دیا، اور پھر اس کے بعد اس نے پینٹ کرنا شروع کر دیا، ڈرائنگ بنانا شروع کر دی، اور وہ آپ کے سامنے لے کر آیا. اب جیسے ہی وہ آپ کے سامنے لے کر آئے گا تو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ آرٹ کا کوئی شاہکار نہیں ہے، مگر آپ انصاف سے مجھے بتائیے کہ جب آپ کا بیٹا یا بیٹی ایسی کوئی ڈرائنگ لے کر آئے گا تو کیا آپ اس کو ریجیکٹ کر کے کہیں گے یہ کیا بنایا ہے، یا سینے سے لگا کر کہیں گے کہ مرحبا تم نے بہت اچھی کوشش کی؟ جب اپنا اپنائیت کے ساتھ اپنے سے چھوٹے کے کسی کام کو دیکھتا ہے تو اس کی کوشش کو اپریشیٹ کرتا ہے، وہ اس کو ایڈمائر کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے کہ سبحان اللہ کیا بات ہے. ہاں آپ اسی طریقے سے کوشش کرتے رہو تو انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا کہ تم صادقین بن جاؤ گے، تم پکاسو بن جاؤ گے مثلا. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب آپ اس کی اس ڈرائنگ کو لیں گے اور اس کے بعد اس کو بتائیں گے کہ دیکھیے اگر اس کو ایسا کر لیا جائے تو اور اچھا ہو جائے گا. یہ ہے اصلاح، اس کو کہا جاتا ہے اصلاح. اور اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ فرض کیجئے وہ سمجھا ہی نہیں، کرسی کی جگہ ٹیبل بنا کر لے آیا، کچھ اور بنا کر لے آیا، یہ تو خطا ہے، یہ تو خطا ہے. پروردگار عالم نے تو یہاں تک کہہ دیا، اے میرے بندوں تم کرنے کی کوشش تو کرو، تم کوشش تو کرو. دو میں سے ایک بات ہوگی، یا غلط ہو جائے گا یا ناقص ہو جائے گا. جب کوشش کرو گے تو یہ میرا وعدہ ہے کہ جو ناقص ہوگا اس کی اصلاح کر کے مکمل کر دوں گا، جو غلط ہو جائے گا اس کی مغفرت کر کے معاف کر دوں گا. اب وہ جو معاف کرنے کا نظام ہے اسی کے اندر جناب سیدہ اور معصومین کی شفاعت بھی شامل ہے کہ تم کوشش کرو. اب اس کے بعد یہ بھی ایک انداز ہے، یہ ہمارا ڈیزائن ہے، یہ ہے وہ ہاؤ کہ جو ہم تمہیں سمجھانا چاہتے ہیں، یہ ہے وہ سسٹم جو ہم تم کو سمجھانا چاہتے ہیں. ہم نے یہ رکھا ہے کہ اب اس کے بعد یہ بی ہمارے لیے اتنی محترم ہے کہ اگر تم اس کے دامن سے وابستہ ہو گئے تو پھر تم اپنے ان کاموں کی اصلاح بہت آسانی کے ساتھ کر پاؤ گے، کیٹلسٹ تمہارے پاس آ جائے گا جس کے ذریعے سے تمہاری توبہ کی قبولیت کا امکان بڑھ جائے گا، جس کی وجہ سے بی بی کو ایک نام رکھا گیا، شفیعہ، شفیعہ، شفاعت کرنے والی. خود پیغمبر اکرم کے لیے کہا گیا شفیع روز جزا، شفیع یوم جزا، کہ قیامت کے دن شفاعت کرنے والے. مگر وہ کیا اہتمام ہے، انشاءاللہ تقریر کے اختتام پر وہ بات مزید آئے گی. مگر غور فرمائیے برادران عزیز، لفظ فاطمہ کے اندر اتنی وسعت ہے کہ کم سے کم وہ تین رخ ہمارے سامنے. علماء کرام نے بڑی محنت کی ہے، کتابیں اگر آپ دیکھیں جو جناب سیدہ پر لکھی گئی ہیں، علماء کرام نے فصاحت و بلاغت کے دریا بہا دیے. پھر آپ آگے بڑھ کر دیکھیے، بی بی ہی کے ناموں کے اندر ایک نام ہمیں نظر آتا ہے، زہرا. زہرا کا مطلب ہے روشن، نورانی. وہ بی بی جو حجاب میں رہی مگر اس کا نور اتنا روشن کہ بحر الانوار کے اندر یہ جملہ موجود ہے کہ جس طرح زمین والوں کو آسمان پر ستارے جگمگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، جب زہرا مصلی عبادت پر ہوتی تھی آسمان والوں کو زمین پر زہرا کا نور اسی طرح سے دکھائی دیتا تھا، جس کی وجہ سے بی بی کو کہا گیا زہرا. اور بھی توجیہات کی گئیں مگر ایک وجہ یہ بیان کی گئی زہرا. اور پھر اس کے بعد کیا عجیب انداز، یہ ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فرماتے ہیں جناب مریم کے ساتھ. یاد رکھیے گا جناب مریم بہت محترم خاتون ہیں، کبھی بھی یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مریم کا کوئی مرتبہ نہیں، بہت بڑا مرتبہ ہے. مادر عیسیٰ چنیدہ خواتین کے اندر شامل ہیں، ان کا بہت بڑا مرتبہ ہے. مگر بے شک ان کی سعادتوں میں یقیناً سب سے بڑی سعادت یہ ہوگی کہ وہ بھی جناب سیدہ کی سیادت کے ماتحت ہیں، انہیں اس پر کوئی افسوس نہیں ہوگا، وہ اس بات پر خوش ہوں گے کہ وہ بھی تحت سیادت خاتون جنت ہیں. اور اب ذرا دیکھیے کہ ایک جملہ استعمال ہوا قرآن مجید کے اندر کہ ان اللہ استفا کے و تہر کے و استفا کے اعلیٰ نساء العالمین. تو جناب مریم کے لیے جملہ ہے کہ ملائکہ نے آ کر ان کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ اللہ نے آپ کو چن لیا، آپ کو پاکیزہ قرار دیا اور عالمین کی عورتوں پر آپ کو چن لیا. یہی تو وہ جملہ ہے کہ جس کی وجہ سے پیغمبر اکرم نے وضاحت فرمائی کہ وہ سیادت تھی اپنے زمانے کی عورتوں کے لیے، کہ اس زمانے کے اندر عالمین میں جتنی خواتین تھیں ان کی سیادت ملی مریم کو. اور اب پیغمبر اکرم نے وہ فرمایا کہ جو میں پہلے عرض کر چکا کہ کانت مریم و سیدتا نساء زمانے ہا اما ابنتی فاطمہ، جہاں تک میری بیٹی زہرا کا تعلق ہے تو اولین اور آخرین میں کوئی خاتون ایسی نہیں ہے جو تحت سیادت فاطمہ نہ ہو. ایک رخ تو یہ، اور دوسرا رخ کہ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں، بہار میں ہے یہ حدیث، کہ 70,000 ملائکہ جب خاتون جنت مصلے پر آتی اور عبادت کے لیے کھڑی ہوتی تو 70,000 ملائکہ نازل ہو کر یہی انداز اختیار کرتے ہوئے ارشاد فرماتے، کہتے کہ اے شہزادی کونین، اے فاطمہ زہرا، ان اللہ اصطفا کے، اللہ نے آپ کو چن لیا، وطہر کے، آپ کی طہارت کا اعلان کیا، واصطفا کے اعلیٰ نساء العالمین، اور عالمین کی عورتوں کو آپ کے تحت سیادت قرار دیا، آپ کو ان سب کے اوپر سردار قرار دیا. 70,000 ملائکہ یہ اعلان کرتے ہیں. اللہ اور اب آئیے ایک اور نام کی طرف جو شہزادی کا ہے اور وہ بھی بہت اہم نام ہے بی بی کے اسماء میں، اور وہ ہے محدثہ. جناب سیدہ کو کہا گیا محدثہ. محدثہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ جناب سیدہ ملائکہ سے تکلم کیا کرتی تھی، گفتگو کیا کرتی تھی. پروردگار عالم نے یہ اہتمام کیا کہ ملائکہ نازل ہوتے تھے اور جناب سیدہ سے گفتگو کرتے تھے، اور ان میں سے بہت سا وہ مواد ہے کہ جس کو مولا نے محفوظ کیا، خاص طور پر پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد بہت سا مواد اس میں سے محفوظ کیا گیا، جس کو کہا گیا مصحف فاطمہ. مصحف فاطمہ یعنی کتاب فاطمہ. مصحف کا مطلب کتاب، صحیفہ یعنی کتاب. کل بھی یہ لفظ آپ نے سنا اور آپ جانتے ہیں صحیفہ کاملہ، صحیفہ سجادیہ. تو یاد رکھیے گا کہ لفظ کبھی پراپر ناؤن بن جاتا ہے تو یہ بھی ہوتا ہے کہ مصحف فقط کہہ دیا جائے تو اس سے ذہن میں آتا ہے قرآن، جو عرب ورلڈ کے اندر ایک طریقہ کار ہے، مگر وہ ٹھیک ہے، وہ کسی لفظ کا ارتقا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں مصحف ہر کتاب کو کہا جاتا ہے، صحیفہ ہر کتاب کو کہا جا سکتا ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسی. یہ سورہ آلہ کی آخری آیتیں ہیں ہی کہ جس میں پروردگار فرماتا ہے یہ بات گزشتہ صحیفوں میں بھی آئی ہے، یعنی گزشتہ کتابوں کے اندر بھی آئی ہیں. صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم کے صحیفے میں بھی اور موسیٰ کے صحیفے میں بھی. تو لفظ صحیفہ صحف یہ عام ہے، ہر کتاب کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. خاتون جنت جب ملائکہ سے گفتگو کرتی تھی، خاص طور پر پروردگار کا یہ اہتمام تھا تاکہ شہزادی کو تسلی دی جائے، جو بی بی کی کیفیت تھی غم کی، حزن کی اس موقع پر. اور معصوم نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ اس صحیفے کے اندر، اس مصحف کے اندر قرآن مجید کی کوئی آیت نہیں تھی، کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی الگ سے قرآن بنا لیا گیا ہے، نہ قطعاً ایسا نہیں، یہ خاص. اچھا، ایک ایسی چیز کہ جس کی اتنی اہمیت تھی کہ معصومین اس کو ریفر کیا کرتے تھے، چھٹے امام کے اور دیگر معصومین کے ریفرنسز موجود ہیں کہ یہ بات ہم صحیفہ فاطمہ میں دیکھ کر بتا رہے ہیں. غور فرمایا آپ نے، یعنی اس کی اتنی اہمیت تھی کہ بعد میں معصومین اس کو ریفر کیا کرتے تھے، اہل بیت. اور پھر اس کے بعد وہ کتاب، وہ صحیفہ، وہ حضرت حجت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے پاس، وہ ایک امانت ہے، وہ انہی کے پاس ہے. جب ظہور فرمائیں گے تو وہ آ بھی جائے گا. مگر اس کی وجہ سے پھر بہت سارے افراد نے خامخواہ ایک پروپیگنڈا کیا کہ شیعوں کا کوئی الگ سے قرآن ہے. وہ کون سا قرآن ہے بھائی، ہمیں بھی تو بتایا جائے. کہ شیعوں کا کوئی 40 پاروں کا قرآن ہے تو وہ 40 پاروں کا قرآن کون سا ہے، ہمیں بھی تو پتہ چلا ہے، بتایا جائے، ہمیں بھی تو پتہ چلے. ہم بھی تو طالب علم رہے ہیں، مدرسے کے اندر پڑھے ہیں، تو ہمیشہ ہم لوگوں نے جب ریفر کیا ہے قرآن مجید کو تو انہی سوروں کو ریفر کیا ہے، انہی کو ریفر کیا ہے، انہی کا حوالہ دیا ہے. اور وہی قرآن پروردگار عالم کی وہ کتاب ہے کہ جس کو معجزہ بنا کر نازل کیا گیا. لیکن الگ سے اگر کوئی چیز اسی کا ایلوبریشن ہو سکتا ہے، اس کی اپنی ایک مستقل حیثیت ہو سکتی ہے، تو اس کا اپنا ایک مقام ہے. امام خمینی رحمت اللہ علیہ، ان کا جو وصیت نامہ ہے اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو اس میں جن کتابوں پر انہوں نے فخر کیا ہے، باقاعدہ کہا ہے، قرآن مجید کے اوپر فخر کیا، اسی طریقے سے نہج البلاغہ پر فخر کیا، اسی طریقے سے صحیفہ کاملہ پر فخر کیا، کہ یہ کتابیں تو بہرحال ہمارے سامنے. پھر اس کے بعد کہا کہ میراث آل محمد میں اہم ترین کتابوں میں ایک کتاب مصحف فاطمہ، کہ جو جناب سیدہ سے منسوب ہے. پھر اس کے بعد، یہ تو اب پروپیگنڈا ہے، اس کو تو چھوڑیے، میں یہ غیر سنجیدہ جو اعتراضات ہیں ان کے اوپر تو زیادہ بات بھی نہیں کرنا چاہتا، مگر آئیے آگے بڑھ کر دیکھیے. ایک اعتراض یہ کیا گیا کہ کیسے ہو سکتا ہے، فرشتہ اگر نازل ہوگا تو فرشتہ تو نازل ہوگا نبی کے اوپر، بی بی کے اوپر فرشتہ کیسے نازل ہو سکتا ہے؟ یہ تو بہت سطحی بات ہے. اگر آپ قرآن مجید دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ فرشتے تو نازل ہوئے ہیں، کرامن کاتبین کا ذکر موجود ہے، تو ہر ایک کے کاندھوں کے اوپر فرشتہ موجود ہے، دائیں اور بائیں کاندھے پر فرشتوں کا بیٹھنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے. تو فرشتہ اگر کسی سے گفتگو کر لے تو اس میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ آپ نے غور فرمایا، یہ فرشتے جو لکھنے پر معمور ہیں، نیکیاں ہیں تو وہ بھی لکھی جا رہی ہیں، برائیاں ہیں تو وہ بھی لکھی جا رہی ہیں. پھر اس کے بعد مزید اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں جناب مریم کے ساتھ فرشتوں کی گفتگو موجود ہیں، کہ فرشتے نے آ کر یہ کہا کہ اللہ آپ کو ماں بنانا چاہتا ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ کیسے میرے لیے بیٹا ہو سکتا ہے، ولم یمسسنی بشر، جبکہ کسی بشر نے مجھے چھوا بھی نہیں ہے. یہ گفتگو تو موجود ہے. اور پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو جناب سارہ کے ساتھ گفتگو موجود ہے سورہ ہود کے اندر. سورہ قصص کے اندر اگر آپ دیکھیں تو مادر موسیٰ کے ساتھ فرشتوں کی گفتگو موجود ہے. تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ جناب سیدہ کی فضیلت کے عنوان سے اگر یہ پیش کیا جائے کہ بی بی سے ملک گفتگو کرتا تھا، فرشتہ گفتگو کرتا تھا، جو جناب سیدہ سے مرتبے میں کمتر بیبیاں ہیں، اگر ان سے فرشتہ گفتگو کر سکتا ہے تو خود جناب سیدہ سے فرشتہ گفتگو کیوں نہیں کر سکتا؟ اور مطمئن رہیے کہ جناب سیدہ کے ساتھ جب فرشتے گفتگو کرتے ہیں تو زہرا کی عظمت میں اضافہ نہیں ہوتا، ان ملک کے وقار میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو اب جناب سیدہ کے ناموں کے اندر یہ نام بھی بالکل موجود ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، کوئی شرمندگی بھی نہیں ہے، بلکہ فخر ہے کہ ہم اس بی بی کے ماننے والے ہیں کہ جن سے فرشتے آ کر گفتگو کیا کرتے تھے، شرف حاصل کیا کرتے تھے. پھر مزید اگر دیکھیں تو جناب سیدہ کے ناموں کے اندر ایک نام ہے طاہرہ، پاکیزہ، پاک و پاکیزہ، مطہرہ، کہ جس کو پاکیزہ رکھا گیا. اور پھر آپ دیکھیے تو ہمارے سامنے وہ حدیث قصہ جو ہے وہ پوری طریقے سے کھل کر آ جاتی ہے. یہ جو حدیث قصہ ہے برادران عزیز، مفصل خاتون جنت سے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کے ساتھ جو روایت ہے وہ جناب سیدہ نے خود بیان کیا، اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو مختصر انداز سے جناب ام سلمہ سے بھی روایت ہے اور جناب عائشہ سے بھی روایت ہے. اور میں بعید نہیں سمجھتا میں ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ تینوں باتیں درست ہوں, کہ پروردگار عالم نے جناب ام سلمہ کے گھر میں بھی اس واقعے کو اس طرح سے پیش کیا ہو, جناب عائشہ کے سامنے بھی پیش کیا ہو, اور مفصلاً جس طرح سے جناب سیدہ نے اس کو بیان کیا وہ تو یقیناً ہے ہی. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ حجت تمام ہو جائے, سب کو پتا چل جائے کہ کون ہے وہ کہ جس کو پروردگار نے چن لیا ہے. آپ دیکھیں گے کہ کیا انداز ہے اس کے اندر, جو الفاظ اس کے اندر استعمال ہوئے ہیں وہ عجیب انداز ہے, عجیب انداز ہے. حضرت علامہ ذیشان ادر جوادی آل اللہ مقامہ جس کتاب کا میں کل بھی حوالہ دے رہا تھا نقوش عصمت, حدیث قصہ کو ڈسکس کرتے ہوئے انہوں نے ایک تبصرہ کیا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان حدیث قصہ کے الفاظ کو بس پڑھتا جائے اور جھومتا جائے. جو الفاظ اس کے اندر استعمال ہوئے ہیں لگتا ہے سمجھ میں آتا ہے کہ معصوم اور معصومہ کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ ہیں. پیغمبر اکرم یہ جملہ کہتے ہیں کہ انی اجد فی بدنی ضعفاً, ذرا اسی کے اندر دیکھیے کتنی گہرائی ہے. جناب سیدہ کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے بیٹی زہرا میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں, کمزوری محسوس کر رہا ہوں. کیا بلاغت ہے! قبلہ تشریف فرما ہے, جو عربی سے واقف ہے یقیناً وہ اس کو انجوائے کریں گے کہ پیغمبر اکرم یہ نہیں کہہ رہے کہ انی اجد فی جسمی ضعفاً, کہ میں اپنے جسم میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. یہ کہتے ہیں میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. فرق ہے, عربی کے اعتبار سے جب جسم کہا جاتا ہے تو اس میں سر اور دھڑ دونوں شامل ہوتا ہے, اور جب بدن کہا جاتا ہے تو اس میں سر شامل نہیں ہوتا. پیغمبر اکرم نے لفظوں کا انتخاب اس طرح سے کیا ہے کہ بدن کہا, جسم نہیں کہا, کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ دیکھیے پیغمبر نے تو اپنے جسم میں ضعف محسوس کیا تھا تو بعید نہیں ہے کہ سر ہی کے اندر ضعف ہو گیا ہو جو بڑھ کر کسی اور مشکل تک پہنچا دے. مگر پیغمبر اکرم یہ کہتے ہیں میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. پیغمبر اکرم کا سر ہر اعتبار سے ظاہری طور پر بھی ہر قسم کے ضعف اور کمزوری سے بری ہے. اور پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے تین بل کے سائل یمانی فقط تین بے, اے میری بیٹی اے میری لخت جگر میرے لیے ایک چادر لے آؤ. کسائے یمانی, یمن کی چادر, اس کا خاص اہتمام تھا آل محمد کے گھرانے میں, ایک چادر یمنی چادر وہ لے آؤ. فقط تین بے, اور مجھے وہ اڑھا دو. جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ میں لے آئی اور میں نے اپنے بابا کو وہ چادر اڑھا دی. اب یہ اہتمام ہے, یہ چادر کے ذریعے سے اہتمام خاص ہو رہا ہے کہ جس کے بعد پھر وہ اعلان ہونا ہے. اب آپ دیکھیے اس کے بعد جناب سیدہ اپنے بابا کو چادر اڑھاتے ہیں, کچھ دیر کے بعد حسن تشریف لاتے ہیں, پھر اس کے بعد امام حسین تشریف لاتے ہیں. انداز آپ دیکھیے, السلام علیکم یا امہ, اے مادر گرامی ہمارا سلام قبول کیجیے. اور اب آپ اس کے بعد, یہ ہے تہذیب آل محمد کہ اگر سلام ہو تو پھر جواب کس طرح سے دینا ہے. بچے ان چیز دیکھیے, معصومین تو معصومین ہیں مگر یہی تو وہ چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم کو سکھایا جا رہا ہے کہ تہذیب آل محمد کیا ہے. جناب سیدہ کیا جواب دے رہی ہیں, وعلیکم السلام یا قرت عینی و ثمرت فؤادی. جناب سیدہ یہ بھی کہہ سکتی تھی نام لے کر, اے بیٹا حسن تم پر بھی میرا سلام ہو. نہ, جناب سیدہ باقاعدہ اہتمام کہ بچوں کو کس طرح سے مخاطب کیا جائے, وعلیکم السلام یا قرت عینی, اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک, تم پر بھی میرا سلام ہو, اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک, وہ سمرتا فوادی, اے میرے میوے دل, تم پر بھی میرا سلام ہو. اور اب اس کے بعد آپ تہذیب دیکھیے کہ انی اجدو, میں اے اماں یہاں پر محسوس کر رہا ہوں خوشبو, رائے حتن تیے بطن کانا رائے تو جدی رسول اللہ, وہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں کہ جو میرے جد محمد مصطفیٰ کی خوشبو ہے. اور اب جناب سیدہ کہتی ہاں بیٹا تمہارے جد رسول خدا موجود ہیں تحت قصا, اور وہاں پر امام حسن پہنچ جاتے ہیں, امام حسین بعد میں آتے ہیں اور باقاعدہ اجازت طلب کرتے ہیں, اے جد اے ہمارے نانا ہمارا سلام قبول کیجئے, کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ ہم بھی چادر کے نیچے آ جائیں؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ ہمارے استاد جناب حضرت علامہ طالب جوہری صاحب بہت عمدگی کے ساتھ اس نقطے کو بیان کرتے ہیں، کہ آپ غور فرمائیے، بے تکلفی کتنی تھی نانا اور نواسے میں، حسن اور حسین کی اپنے نانا کے ساتھ کتنی بے تکلفی ہے، اتنی بے تکلفی ہے کہ اگر مسجد میں پیغمبر اکرم سجدے میں ہیں تو پشت پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اس وقت تو اجازت نہیں لی، غور کرنے والی بات ہے کہ اس وقت تو اجازت نہیں لی، پیغمبر اکرم حالت سجدہ میں حسن بھی آ گئے حسین بھی آ گئے، دونوں سے یہ واقعہ ملتا ہے، مشہور زیادہ امام حسین کے حوالے سے، مگر دونوں شہزادوں کا ملتا ہے کہ حسن آ کر بیٹھ گئے پشت پر، کبھی امام حسین آ کر بیٹھ گئے، اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ بے تکلفی اتنی ہے، کوئی اجازت نہیں آ کر بیٹھ گئے، میرے نانا ہیں بیٹھ گئے، اور اب سجدہ جو ہے وہ طولانی ہو رہا ہے، پیغمبر اکرم سجدے کو توڑتے نہیں ہیں بتانے کے لیے، وہی والی بات کہ اگر صرف نواسے کی محبت میں یہ سجدہ طولانی ہو رہا ہوتا تو یقین جانیے برادران عزیز کہ جتنے پیش امام ہیں ان سب کے لیے مستحب قرار پاتا کہ کبھی ان کا نواسا اگر پشت پر آ کر بیٹھ جائے تو وہ بھی سجدے کو طولانی کریں، مگر یقین جانیے کہ یہ نواسے کی محبت میں نہیں ہو رہا، پیغمبر سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ نبوت کی پشت پر امامت سوار ہے، اللہ تو اب بات تو وہیں پر رہ گئی کہ بے تکلفی اتنی ہے کہ پیغمبر اکرم کی پشت پر سوار ہو جاتے ہیں، وہاں تو اجازت نہیں لی اور یہاں پر اجازت لی جا رہی ہے، امام حسن بھی آ کر کہتے ہیں اتازن علی، نانا جان کیا اجازت، امام حسین بھی کہتے ہیں اے جد اتازن علی کہ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں، وجہ کیا ہے، وجہ یہی ہے کہ آیت تطہیر نازل ہونے والی ہے، اگر خود سے داخل ہو گئے ہوتے تو بعد میں کوئی اعتراض کر سکتا تھا کہ آیت تو رسول کے لیے آئی تھی، یہ تو بے تکلفی میں آ گئے، اجازت لے کر گئے تاکہ جس طرح سے طہارت کا مزداق نبی بنے اسی طریقے سے امام بنے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اور اب برادران عزیز سلسلہ آگے بڑھتا ہے، امیر المومنین تشریف لاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جناب سیدہ سے جو گفتگو ہے باہمی احترام، بینہما برزخ لا یبغیان، جو کل پرسوں جو بات ہوئی تھی، انتہائی شفقت بھی ہے، اپنائیت بھی ہے، احترام بھی ہے، گفتگو ہوتی ہے، جناب سیدہ بتاتی ہے بالکل بابا وہاں پر موجود ہیں، امیر المومنین آتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں، چادر کے نیچے وہ بھی چلے جاتے ہیں، اور پھر آخر میں جناب سیدہ آتی ہیں، وہ بھی اجازت طلب کرتی ہیں، اور چادر کے نیچے سب کے سب جمع ہو گئے، اور اب پیغمبر اکرم ہاتھ اٹھاتے ہیں، دیکھیے برادران عزیز آپ غور فرمائیے، اب دعا کیا ہے، اللہم ہاؤلاء اہل بیتی، اے پروردگار یہ ہیں میرے اہل بیت، اللہم اے اللہ ہاؤلاء، یہ اشارہ ہے، یہ ہیں اہل بیتی، یہ ہیں میرے اہل بیت، وخاصتی وحامتی، یہ ہیں میرے خاص، یہ ہیں میرے اپنے حمایت کرنے والے، لحمہم لحمی دمہم دمی، ان کا گوش میرا گوش، ان کا خون میرا خون، یؤلمنی ما یؤلمهم ویحزننی ما یحزنهم، جو ان کو خوش کر دے اس نے مجھے خوش کیا، جو ان کو غمگین کر دے علم دے اس نے مجھے غمگین کر دیا علم دیا، انا حرب لمن حاربک وسلم لمن سالمہ وعدو لمن عاداہ، جو ان سے جنگ کرے اس سے میری جنگ ہے، جو ان کا دشمن ہو اس سے میری دشمنی، اور پھر اس کے بعد وہ جملہ دعا بن کر پیش کیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں بعد میں پروردگار نے آیت تطہیر نازل کی، مگر رکیے، یہاں میں سوال رکھنا چاہتا ہوں، اور پھر کہہ رہا ہوں ایک طالب علم کی باتیں ہیں علماء کرام کی گفتگو کی روشنی میں، مگر باتیں ذرا سنیے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ اتنا اہتمام کرنے کی ضرورت کیا ہے، بھائی پیغمبر اکرم ویسے ہی کہہ دیتے، یہ چادر میں سب کو جمع کیا، یہ ایک بیت بنایا، پھر یہ کہا کہ یہ ہیں میرے اہل بیت، ضرورت کیا ہے؟ اچھا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، عرفن اگر کسی سے آپ پوچھئے کہ بھائی گھر والے کون ہوتے ہیں، تو جواب کیا ملے گا، جواب یہ ملے گا بھائی بیوی ہے وہ گھر والی ہے، کہا ہی جاتا ہے کہ وہ گھر والی ہے، بیٹا ہے وہ گھر والا ہے، گھر میں گھر والا وہ شامل ہے، گھر والوں میں شامل ہے، آپ کے فیملی ممبرس کون کون ہیں، یہ سب نام آ جائیں گے، بیٹا بھی آ جائے گا، بیٹی بھی آ جائے گی، بھائی بھی آ جائے گا، بہن بھی آ جائے گی، لارجر کانٹیکس کے اندر فیملی ممبرس کے اندر آپ کو سب کو شامل کریں گے، ماں کو بھی شامل کر لیں گے، باپ کو بھی شامل کر لیں گے، یہ سب فیملی ممبرز ہیں. بیوی بھی ہے عرفن، بالکل ہے، بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ ہے تو ایسا ہی برادران عزیز. لیکن اب آپ سے میں پوچھتا ہوں، مجھے ایک بات بتائیے، ایک ہے عرفن، یعنی عام طور پر کس طریقے سے ایک لفظ کا معنی لیا جاتا ہے، اور ایک ہے اصطلاح، اصطلاح خاص. جب کوئی چیز ٹرمینالوجی میں استعمال ہوتی ہے تو پھر اس کا ایک مطلب خاص ہو جاتا ہے. میں کہیں دور آپ کو لے کر نہیں جاؤں گا، صرف ایک لفظ پر غور کیجئے. لفظ ہے مجلس. اگر آپ لغت کے اعتبار سے دیکھیں تو ہر بیٹھک کو مجلس کہا جا سکتا ہے، ہر بیٹھک کو، کہ یہ مجلس ہے، بیٹھنے کی جگہ جہاں پر جلوس ہو جائے. اب اردو کے اندر جلوس کہتے ہیں پروسیشن کو، مگر عربی کے اعتبار سے ایسا نہیں ہے، جلوس یعنی بیٹھ جانا، جلسہ اسی سے نکلا ہے. مجلس بیٹھنے کی جگہ، مسجد سجدہ کرنے کی جگہ. لیکن اگر آپ سے میں کہوں کہ میں مسجد جا رہا ہوں تو کیا آپ یہ سمجھیں گے کہیں پر بھی جہاں جا کر یہ نماز پڑھ لیں گے اس کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، اس سے آپ کے ذہن میں آئے گا وہ خاص ایک عمارت کے جس کو بنایا ہی اس مقصد کے لیے گیا ہے کہ جہاں پر سجدہ کیا جاتا ہے نماز پڑھی جاتی ہے. اگر میں آپ سے کہوں میں مجلس میں جا رہا ہوں تو کیا آپ یہ سمجھیں گے کہ کہیں پہ چار پانچ دوست جمع ہیں اور بیٹھک لگائے بیٹھے ہیں تو یہ وہاں پر جا رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، وہاں پر یہی سمجھا جائے گا، کیونکہ اب یہ لفظ مجلس ترقی کر گیا، ایک خاص مطلب کے لیے، خاص وہ بیٹھک کہ جہاں پر لوگ آ کر بیٹھیں گے، اور سب سے اہم چیز کہ وہاں پر ذکر حسین ہوگا، ذکر حسین کی مجلس. اب آپ ذکر حسین نہ بھی کہیں، صرف مجلس کہیں، ذہن میں فوراً وہی آتا ہے. آپ نے غور فرمایا، یہ تو ہوتا ہے لفظوں کے اندر اسی طریقے سے ہوتا ہے. جو لنگوسٹ ٹکس کے ماہرین ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس بات کو بہت اچھی طریقے، ماہر لسانیات، وہ جانتے ہیں، اور ہم سب کا مشاہدہ بھی یہی ہے. تو اب کیس یہ ہے کہ ایک ہے ہمارا مشاہدہ، بیوی بھی گھر والوں میں شامل ہے، بیٹا بھی گھر والوں میں شامل ہے، مگر اب میں کیا کروں کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر اس طرح سے اظہار کیا ہے کہ کہیں پر بیوی کو گھر والوں میں شامل کیا ہے، کہیں پر نکال دیا ہے. پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر آپ کو ملے گا بیٹے کو بھی گھر والوں سے خارج کر دیا. اب یہ معنی فقط عرفی نہیں رہا، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، ایک ہی سورہ ہے، سورہ ہود، اسی کو آپ دیکھ لیجئے، قرآن مجید کا 11th سورہ، سورہ ہود. پروردگار عالم نے اس کے اندر جناب نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، اور جناب نوح علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ نوح نے بڑی محنت کی قوم کو ہدایت دینے کی، قوم نے ہدایت قبول نہیں کی. حکم خدا کے ماتحت حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی، اور جب کشتی بن رہی تھی قوم پھر بھی مذاق اڑا رہی تھی، یہ کیا کر رہے ہو، نبوت کے بعد بڑھئی کا کام شروع کر دیا، معاذ اللہ، تفسیروں میں یہ لکھا ہوا ہے، وہ تمسخر کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے. جب کشتی بن گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے صاحبان ایمان کو اس پہ سوار کیا، بیٹا کھڑا ہوا تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا بنیا ارکب معنا، اے بیٹا ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ مت رہو، لا تکن مع الکافرین، ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ. تو اس نے کیا جواب دیا، یہ جواب بھی بہت عجیب ہے، اس نے کہا کہ سآوی الی الجبل یا اسمونی من الماء، میں تمہاری کشتی میں نہیں آ رہا، میں چڑھ جاؤں گا پہاڑ کے اوپر، وہ مجھے بچا لے گا. مجھے نہیں معلوم کہ یہ پہاڑ پر چڑھنے کی رسم کتنی پرانی ہے. یہ گنہگاروں کا پہاڑ پر چڑھ کر اپنے آپ کو بچانے کا طریقہ کار کتنا پرانا ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ کہتا ہے کہ میں تو چڑھ جاؤں گا پہاڑ کے اوپر، سآوی الی الجبل یا اسمونی من الماء، وہ مجھے اس پانی سے بچا لے گا. اور حضرت نوح علیہ السلام نے کہا بیٹا لا عاصم الیوم، آج کوئی بچانے والا نہیں ہے، خدا ہی بچانے والا ہے، چڑھ جا میرے پاس، سوار ہو جائے اس کشتی کے اوپر تو بچ جائے گا. وہ نہیں مانا، اور ہوا کیا، ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ مغرقین، غرق ہونے والوں میں شامل ہو گیا. حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا تھا، یہ میرا بیٹا ہے، یا بنیا، اے میرے بیٹے. آگے پروردگار عالم سے نوح علیہ السلام کی فریاد نقل ہوئی، اے میرے پروردگار، انہو ابنی، اے مالک یہ میرا بیٹا ہے، انہو من اہلی، یہ میرا اہل ہے، یہ میرے گھر والوں میں شامل ہے. فیکچولی اگر آپ دیکھیں تو بیٹا تو ہے، مگر اب پروردگار عالم نے اعلان کیا کہ ہم صرف عرف کے معیارات کو مد نظر رکھ کر اہلیت کا اعلان نہیں کرتے. ہم سے سنو, انہو لیس من اہلک, اے نوح یہ تمہارے اہل میں شامل نہیں ہے. بیٹا ہے مگر ہم نے خارج کر دیا, اہل میں شامل نہیں ہے. تو ہم نے اس بات کو جان لیا کہ ٹھیک ہے بھائی, یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ہو, ظاہری طور پر بیٹا ہو, مگر اب پروردگار کا اعلان ہے کہ یہ اہل نہیں ہے, تو اہل سے خارج ہو گیا. اچھا آپ آگے بڑھیے, اسی سورہ ہود کے اندر پروردگار عالم نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ حضرت لوط علیہ السلام, یہ تو کل بھی میں پڑھ چکا تھا سورہ تحریم کی آیت کو پرسوں, کہ جہاں پروردگار عالم نے کہا لم یغنی عنہما من اللہ شیئا کانا تحت عبدین من عبادنا صالحین, کہ نوح اور لوط کی بیویاں دونوں کے دونوں ہمارے صالح بندوں کے ماتحت تھی, فخانتہما دونوں نے خیانت کی, مشن میں خیانت کی, فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا, دونوں کا نبی کی بیویاں ہونا ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکا. وقیلت خل النار مات داخلین, اور ان دونوں سے کہا گیا داخل ہو جاؤ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ. یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کے حوالے سے یہ اعلان ہوتا ہے, فاسرے فرشتوں نے کہا فاسرے بے اہلک, اے لوط علیہ السلام رات کے ایک حصے میں آپ روانہ ہو جائیں, اپنے اہل کو لے کر روانہ ہو جائیں. فاسرے بے اہلک, اہل کا لفظ آیا ہے. ولا یلتفت منکم احدون, اور آپ میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے, علم رہا تک مگر یہ آپ کی جو بیوی ہے, بیوی ہونے کے باوجود وہ آپ کے ساتھ نہیں جائے گی. وہ اہل کو لے کر جا رہے ہیں تو بیوی تو اہل میں شامل ہے, کہ لے جائیے, کہا کہ نہیں. خدا کا یہ اعلان ہے کہ یہ بیوی ہونے کے باوجود اب اہل میں شامل نہیں ہے, یہ اہل سے خارج ہے. اب آپ غور فرمائیے, وہ اہل سے بھی خارج کر دیا, جہنم میں بھی داخل کر دیا. تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ کچھ مقامات ہوتے ہیں کہ جہاں پر بیٹا ہونے کے باوجود اہل سے خارج ہو جاتا ہے, بیوی ہونے کے باوجود اہل سے خارج ہو جاتی ہے. دوسری طرف ہم نے دیکھا جناب سارہ کے لیے کہا گیا کہ رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت, یہ کہا گیا کہ اللہ کی رحمتیں برکتیں ہیں تم پر اے اس گھر والوں, اے اس گھر والوں. یہ الف لام بہت اہم ہے جو اہل بیت کے درمیان ہے, اہل بیت اور درمیان میں الف لام, اے اس گھر والوں بہت اہم ہے. جو عربی سے واقفیت رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں, اشارہ ہے اس کے ذریعے سے, اے اس گھر والوں. شاہ ولی اللہ نے یہی کہا فارسی کے اندر, یہی اشارے کو مینشن کیا, اور علامہ سید علی نقی صاحب نے وہاں پر تبصرہ کیا اپنی تفسیر کے اندر کہ یہ جو اشارہ کیا جا رہا ہے اہل بیت کے اندر الف لام کے ذریعے سے, اس اشارے کو وہاں پر بھی یاد رکھیے گا جب آیت تطہیر کو ڈسکس کیا جائے. وہاں پر بھی فقط اہل بیت نہیں کہا گیا ہے, اہلل بیت کہا گیا ہے, اے اس گھر والوں. تو اب ہمیں سمجھ میں آیا کہ ٹھیک ہے بھائی, جناب سارا کا ایک مرتبہ ہو گیا, مقام ہو گیا, بالکل ہو گیا, تو ہمیں تو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے. ہم تو صرف اتنا پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ایک عرفی مانا, کوئی ضروری ہے کہ پروردگار اس کو ریٹین کرے, اس کو اسی طریقے سے رکھے؟ کوئی ضروری نہیں. بیٹا ہے اہل سے خارج ہو گیا, بیوی ہے اہل سے خارج ہو گئی. اب ہم آخری نبی کے زمانے میں آئے اور ہم نے دیکھا کہ یہ آخری نبی جو وجہ تخلیق کائنات ہے, کیا کہنا, جسے پروردگار نے مصطفیٰ بنایا, جسے پروردگار نے رحمت للعالمین بنایا. ہم نے دیکھا کہ اس نبی کی بیٹی بھی ہے, بعض کے نزدیک بیٹیاں بھی ہیں, میں اس پر بھی کوئی تبصرہ نہیں کر رہا, بیٹی بھی ہے, بعض کے نزدیک بیٹیاں بھی ہیں, اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس نبی کی بیویاں بھی ہیں, بالکل ہیں. اب مسئلہ سارا یہ ہے برادران عزیز کہ ماضی کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ بیوی ہونے کے باوجود خدا تو اہل سے خارج کر دیتا ہے, بیٹا ہونے کے باوجود خدا تو اہل سے خارج کر دیتا ہے. ہمیں کیسے پتا چلے کہ جب پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان قرآن کے ساتھ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں, تو وہ گھر والے ہیں کون, وہ گھر والے کون ہیں, مجھے کیسے پتا چلے؟ ضروری تھا کہ پیغمبر اکرم چادر کا حصار بنا کر, باقاعدہ شامل کر کے, ہاتھوں کو بلند کر کے یہ دعا مانگے, اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اے پروردگار میری طرف سے تو یہی دعا ہے, یہ ہے میرے اہل بیت, اب تو اپنا اعلان کر دے. یہ دعا پیغمبر کی یہاں پر ہاتھ بلند ہوئے اور وہاں خدا کا خطاب شروع ہوا, یا ملائکتی ویا سکان سماواتی, اے میرے ملائکہ سنو, یا سکان سماواتی, اے ساکنان عرش سنو, انی ما خلقت سما ام مبنیہ ولا ارضا مدہیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مزیا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ الذین ہم تحت الکسہ. اے ملائکہ, اے ساکنان عرش, سنو میری بات. یہ جو تم دیکھ رہے ہو کہ میں نے آسمان کو خلق کیا, یہ جو تم دیکھ رہے ہو کہ میں نے زمین کا فرش بچھایا, یہ جو تم دیکھ رہے ہو کہ میں نے آسمانوں کو ستاروں سے مزین کیا, یہ جو تم دیکھ رہے ہو کہ سمندر تمہیں ٹھاٹے مارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, ان میں کشتیاں تمہیں چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, یاد رکھنا ان میں سے کسی کے پاس نہ سورج نہ چاند کوئی روشنی نہ ہوتی اگر ان پانچ کی روشنی مقصود نہ ہوتی جو اس وقت چادر کے نیچے موجود ہے. اور اب وہ منزل آتی ہے کہ جناب جبریل سوال کرتے ہیں کہ یا رب ومن تحت القصا, کہ پروردگار یہ بھی تو بتا دے یہ ہیں کون چادر کے نیچے. یقین جانیے برادران عزیز, جناب جبریل کوئی پہلی مرتبہ ان سے متعارف نہیں ہو رہے تھے. علی وہ ہیں جن کو جبریل کا استاد ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے. آدم کا امتحان جب ہو رہا تھا تو جن ناموں کی تعلیم دی جا رہی تھی یہی نام تھے, انہی کا نور سامنے رکھ کر امتحان لیا گیا تھا. جلال الدین سیوطی, علامہ جلال الدین سیوطی نے در منصور کے اندر اس کو لکھا. اسی طریقے سے جناب سلیمان قندوزی بلخی حنفی شیخ الاسلام, انہوں نے جناب المودہ کے اندر اس کو لکھا. تو جناب جبریل پہلی مرتبہ تو انٹروڈیوس نہیں ہو رہے, مگر کیا وجہ ہے کہ جناب جبریل نے یہ جملہ کہا, یا رب ومن تحت القصا, اے پروردگار یہ ہیں کون چادر کے نیچے. گویا سمجھا رہے ہیں کہ جس طرح سے ایک مومن کا دل چاہتا ہے ذکر آل محمد سننے کا, اسی طریقے سے جبریل کا بھی دل چاہتا ہے کہ وہ ذکر آل محمد سنے. اور پھر میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ جب ذاکر خود پروردگار ہو, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جب ذاکر خود پروردگار ہو, کسی ذکر کی اہمیت کس طرح سے سمجھ میں آتی ہے, ذکر کرنے والا کون ہے, سننے والا کون ہے, اور کس کا ذکر کیا جا رہا ہے, کہاں سے وہ ذکر ہو رہا ہے. ذکر کرنے والا خدا ہے, ذکر سننے والے ملائکہ ہیں, ذکر عرش سے ہو رہا ہے اور آل محمد کا ہو رہا ہے. یہی تو کچھ فیکٹرز ہیں کہ جن کے ذریعے سے وزن پتا چلتا ہے کہ اس ذکر کی اہمیت کتنی ہے. یا رب ومن تحت القصا, اب میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں برادران عزیز. اس موقع پر پروردگار عالم نے جب تعارف کروایا ہے تو مرکز تعارف کس کو بنایا؟ یا رب ومن تحت القصا, اے پروردگار یہ ہیں کون چادر کے نیچے. اور اب پروردگار کہتا ہے اور عجیب شان سے کہتا ہے, ہم فاطمتو و ابوہا و بالوہا و بنوہا, یہ زہرا ہیں, زہرا کے بابا ہیں, زہرا کے شوہر ہیں, اور زہرا کے دو بیٹے حسن اور حسین ہیں. غلط, میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں, بالکل غلط ترجمہ ہے. میں تو طالب علم ہوں مگر عربی کے جو اساتذہ ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ یہاں پر یہ ترجمہ غلط ہے. زہرا کے دو بیٹے یہ نہیں ہیں یہاں پر. یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے بنوہا. عربی کے اندر واحد اس کے بعد براہ راست جمع نہیں ہے, جیسا سنگولر کے بعد پلورل ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہے. واحد کے بعد ہے تثنیہ, پھر اس کے بعد جمع ہے. واحد یا مفرد وہ ایک کے لیے, پھر اس کے بعد تثنیہ دو کے لیے, اور پھر اس کے بعد جمع جو تین اور تین سے زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. کیا بلاغت ہے, یہ نہیں کہا ابن یعنی ایک بیٹا, ابنان یعنی دو بیٹے. وہی اگر اضافت میں چلا جائے تو جس طرح سے بالوہا و بنوہا کہا گیا, ابناہا ہو جاتا, نون گر جاتا اور ابناہا ہو جاتا کہ زہرا کے دو بیٹے, مگر نہیں, نظر وہاں پر دو آ رہے ہیں اور پروردگار عالم نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے. ترجمہ کیا ہوگا, یہ زہرا ہیں, زہرا کے بابا ہیں, زہرا کے شوہر ہیں, زہرا کے سارے بیٹے. یعنی مطلب یہ نکلے گا کہ یہاں پر تمہیں نظر دو آ رہے ہیں حسن اور حسین، مگر ذرا غور کرو صلب حسین میں نو اماموں کا نور موجود ہے۔ جب بنو ہاں کہا تو اتنی وسعت پیدا ہو گئی کہ باقی نو اماموں کو بھی اسی چادر طہارت کے اندر شامل کر لیا گیا۔ اور اب پروردگار عالم نے تو اعلان کر دیا، اب جناب جبریل کہتے ہیں اے پروردگار مجھے اجازت ہے میں بھی جاؤں نیچے اعلان کرنے کے لیے، تو جناب جبریل آ گئے، اور جب آ گئے ہیں تو خدا نے حکم دیا ہے اجازت لے کر آئے ہیں، مگر اب واپس کیا مرتبہ اور مقام ہے کہ یہاں پر جناب جبریل نے داخل ہونے سے پہلے خود اجازت لی، اے اللہ کے رسول کیا مجھے اجازت ہے؟ اللہ تو آپ پر درود سلام بھیجتا ہے، وہ یا خود سکب تحیت و اکرام، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں؟ خدا نے اجازت دی ہے، مگر یہ ہے پیغمبر کا احترام، یہ ہے در زہرا کا احترام، یہ ہے چادر زہرا کا احترام۔ عطا زنولی کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں؟ انکون معکم سادہ سا، کہ میں آپ کے ساتھ چھٹا بن جاؤں، لفظ استعمال کیا ہے سادہ سا، پانچ تو آپ ہیں، کیا مجھے اس بات کی اجازت ہے کہ آپ مجھے داخل ہونے کی اجازت دیں اور میں آپ کے ساتھ مل کر چھٹا بن جاؤں سادہ سا؟ اس موقع پر پیغمبر اکرم نے اجازت دی، اور اب جناب جبریل اندر داخل ہوئے، پھر اعلان کرتے ہیں، اب آپ اور فرمائیے چادر کے باہر کون ہے؟ اس روایت کے مطابق جناب ام سلمہ، کیا محترم خاتون ہیں، آل محمد کی وفادار، آل محمد سے محبت کرنے والی۔ دیکھیے غور فرمائیے، جناب ام سلمہ نے بھی یہ جملہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے بھی اجازت ہے، جناب ام سلمہ کا مرتبہ ہے۔ پیغمبر اکرم نے کیا جواب دیا؟ انتی علی الخیر، اے ام سلمہ تم خیر پر ہو، مطمئن ہو جاؤ تم خیر پر ہو، مگر خیر پر ہونا اور ہے، اہل بیت میں ہونا اور ہے۔ یہ روایات موجود ہیں، انتی علی الخیر، اے ام سلمہ تم خیر پر ہو۔ نتیجہ کیا نکلا؟ خیر پر ہونا اور ہے، اہل بیت میں ہونا اور ہے۔ اور اب جناب جبریل تو اندر چلے گئے، اور پھر واپس ہمارے استاد حضرت علامہ طالب جوہری وہ فرماتے ہیں کہ اب ذرا دیکھیے تو صحیح کہ اس چادر میں ہیں کون کون۔ رسول ہیں سید المرسلین، علی ہیں سید الاوصیاء سید الاولیاء، وہ رسولوں کے سردار، یہ اولیاء کے سردار۔ فاطمہ زہرا ہیں سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار۔ حسن اور حسین ہیں سید شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار۔ اور جبریل ہیں سید الملائکہ، ملائکہ کے سردار۔ تو یہ سادات کا مجمع ہے، امتی کیسے اندر آ جائے گا؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ بس برادران عزیز، میں نے آپ کو بہت زحمت دیا، آج وقت بھی تھوڑا میں نے زیادہ لے لیا، مگر آپ غور فرمائیے کہ کیا یہ اعلان، یہ ضروری تھا کہ پروردگار عالم کی طرف سے جب یہ اعلان ہو رہا ہو تو الگ سے اس بیت کو تعمیر کیا جائے جو اس چادر کے ذریعے سے باقاعدہ اس کا اہتمام کیا گیا۔ میں اپنے نوجوان دوستوں کو تاکید کروں گا کہ اگر وہ اس موضوع کے اوپر اس بیان کو ڈیٹیل میں پڑھنا چاہیں تو حضرت علامہ سید علی نقی صاحب کی معرکۃ العرا تقریر ہے آیت اطہیر کے اوپر، یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہے، ضرور سنیے۔ ہم تو ظاہر ہے کہ یہی دسترخوان ہے کہ جہاں سے کچھ ٹکڑے جمع کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، مگر جن بزرگوں نے یہ کام کیا، محنت کی، ان کی کتابوں کو دیکھیے، واقعی انہوں نے کام کیا ہے۔ حضرت علامہ سید علی نقی صاحب نے اس کا حق ادا کیا ہے اس موضوع کا، آیت اطہیر کی جس طرح سے انہوں نے تفسیر کی ہے، تو پڑھیے۔ یقیناً جو ہمارے عقائد ہیں وہ خود ساختہ نہیں ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ بنے بنائے ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا، نہ، ان میں سے ہر عقیدے کے پیچھے یا قرآن کی کوئی آیت موجود ہے، یا کوئی عقلی دلیل موجود ہے، یا مصطفیٰ کا فرمان موجود ہے۔ اپنی طرف سے کوئی عقیدہ اگر بنا لیا جائے تو وہ تو خود ساختہ ہے، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں، وہ تو توہم ہے، وہ وہم ہے، مگر یہ عقائد جتنے بھی ہیں ان سب کے پیچھے مضبوط بنیادیں موجود ہیں، تبھی ان کو کہا جاتا ہے اصول دین، کہ یہ دین کی بنیادیں ہیں۔ بس برادران عزیز، میں نے آپ کو بہت زحمت دی، اب آئیے ذرا، ان کے ساتھ تو ہم نے تعلق دیکھ لیا جناب سیدہ کا ہے، مگر مجھے حق دیجئے، البتہ میں بہت محتاط ہو کر یہ جملہ کہوں، جب یہ کہا گیا نا کہ بنو ہاں زہرا کے سارے بیٹے، تو ایک اور بھی ہے کہ جس کو زہرا نے اپنا بیٹا کہا ہے، وہ نو امام تو یقیناً حسن اور حسین کے علاوہ، مگر ایک اور بھی ہے کہ جس کو زہرہ نے بیٹا کہا ہے. علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابوالفضل عباس کی ولادت ہوئی ہے نا, جب حضرت عباس اس دنیا میں تشریف لائے اور امیر المومنین باقاعدہ خدا سے دعا مانگی تھی, تو جناب ام البنین کے پاس آئے, عباس کو اپنی آغوش میں لیا اور یہ دیکھ کر کہا, ہے تو بالکل ویسا ہی جیسا میں نے خدا سے مانگا تھا, بالکل ویسا ہے, اور میں اس کا نام اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب کے نام پر عباس رکھتا ہوں. جناب زینب اتنا فاصلہ ہے, اتنی بڑی بہن ہے کہ جتنا ایک ماں اور بیٹے کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے. جناب زینب قریب آئیں, کہا بابا یہ میرا وہی بھائی ہے کہ جس کا نام عباس ہے؟ کہا کہ ہاں زینب یہ وہی بھائی ہے. کہا لائیے کچھ دیر کے لیے میرے بھائی کو میری گود میں تو دیجیے. جناب زینب نے عباس کو اپنی گود میں لیا, کانوں پر منہ رکھا اور کچھ کہنے لگی. امیر المومنین پوچھتے ہیں, زینب ابھی تو بھائی اس دنیا میں آیا اور ابھی سے باتیں شروع, گفتگو شروع ہو گئی بھائی کے ساتھ؟ مسکرائے امیر المومنین. تو جناب زینب کہتی ہیں, بابا باتیں تو ہوں گی اور بہت ہوں گی, میرے اس بھائی کے ساتھ باتیں تو بہت ہوں گی, ابھی تو ایک امانت تھی وہ امانت میں نے پہنچائی ہے. کہ کون سی امانت؟ کہ اما فاطمہ زہرا نے کہا تھا کہ زینب تیرا ایک بھائی وہ پیدا ہوگا کہ جس کا نام عباس ہوگا, جب وہ اس دنیا میں آئے تو اسے میرا سلام پہنچا دینا. غالباً مولانا اظہر حسن زیدی صاحب اس طرح سے پڑھا کرتے تھے. عجیب کیا مرتبہ اور مقام ہے اس شخصیت کا. اچھا اب ذرا دیکھیے آگے بڑھیے, کربلا کا واقعہ بھی ہو گیا, عباس شہید بھی ہو گئے, یہ لٹا ہوا قافلہ واپس بھی آ گیا, اور ام البنین جناب عباس کی ماں ہے نا, زہرا اور عباس, فاطمہ زہرا, عباس زہرا کے بیٹے. جناب ام البنین, ام البنین کا مطلب ہے بیٹوں کی ماں, تو جناب ام البنین کے بہت سے بہن ہیں, چاروں بیٹے قربان ہوئے ہیں کربلا میں, اور جناب ام البنین کو اسی بات سے تسلی ہوئی ہے. جناب ام البنین نے جب وہ لٹا ہوا قافلہ آیا تھا تو پوچھا تھا, حسین کی کیا خبر ہے؟ کہا بی بی آپ کا عباس مارا گیا. کہا میں نے عباس کے بارے میں سوال نہیں کیا, مجھے حسین کے بارے میں بتاؤ. کہا بی بی آپ کے چاروں بیٹے مارے گئے. کہا میں نے چاروں بیٹوں کے بارے میں نہیں پوچھا, مجھے حسین کے بارے میں بتاؤ. ام البنین کوئی مرتبہ ہے, مقام ہے اس بی بی کا. کہا بی بی آپ کا حسین بھی مارا گیا. ام البنین کو بس اس بات کی ایک تسلی ہے کہ عباس اور میرے باقی بیٹے حسین پر قربان ہوئے. اور اب ذرا سنیے, مدینہ منورہ, خدا آپ سب کو لے جائے مدینہ منورہ اور بار بار لے جائے مدینہ منورہ, مسجد نبوی, محلہ بنی ہاشم اور جنت البقیع, بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے, پرانے مدینہ سے باہر تھا جنت البقیع. مروان دشمن اہل بیت ہے, مروان دشمن اہل بیت ہے. مدینہ میں وہ کھڑا ہوا تھا اور اس نے دیکھا کہ محلہ بنی ہاشم ایک دروازہ کھلا, ایک نقاب پوش بی بی باہر آئیں اور جنت البقیع میں پہنچی, اس قبر کو مخاطب کیا کہ جو جناب سیدہ سے منسوب ہے. جناب سیدہ کی منسوب اس قبر کو مخاطب کیا جناب اس خاتون نے, اور کیا جملہ کہا؟ اے بی بی فاطمہ زہرا, میں آپ کو آپ کے بیٹے عباس کا پرسہ دینے آئی ہوں, میں آپ کو آپ کے بیٹے عباس کا پرسہ دینے کے لیے آئی ہوں. مروان نے یہ جملہ سنا, شہر مدینہ کا ایک رہنے والا وہیں پر جا رہا تھا, اس کو روکا اور کہا کہ بات سنو میری, اے ساکن مدینہ, مدینہ کے رہنے والے میری بات سن, میرا آل محمد سے کوئی تعلق نہیں ہے, میرا اہل بیت سے کوئی واسطہ نہیں ہے, اتنا تو میں بھی جانتا ہوں کہ عباس ام البنین کے بیٹے ہیں, فاطمہ زہرا کے بیٹے نہیں ہیں, اور یہ بی بی جو محلہ بنی ہاشم کے گھر سے برآمد ہوئی ہیں ابھی ابھی, اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ قبر زہرا کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہیں, اے بی بی فاطمہ زہرا, میں آپ کو آپ کے بیٹے عباس کا پرسہ دینے آئی ہوں. یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا اس بی بی کو اتنا بھی نہیں پتا؟ وہ مدینے کے رہنے والا اپنے آنسو نہیں روک پایا, زار زار گریہ کرنے لگا اور اس نے کہا, اے مروان تجھے پتا نہیں ہے, یہ جس بی بی نے یہ جملہ کہا ہے نا, یہ خود ام البنین ہے, یہ خود ام البنین ہے, یہ مادر عباس ہے. مگر مادر عباس بھی جانتی ہیں کہ زہرا نے اس دنیا میں آنے سے پہلے عباس کو اپنا بیٹا کہا, کہ میرا وہ بیٹا کہ جو میرے بطن سے نہ ہو مگر ہے میرا بیٹا. غور فرمائیے کیا مرتبہ اور کیا مقام ہے حضرت ابوالفضل عباس کا. اور اب اس کے بعد دو روایتیں سنیے, یہی زہرا اور عباس, اور میں مجلس کو مکمل کر رہا ہوں. بیت الاحزان شیخ عباس قمی کی کتاب ہے اور یہ حدیث چھٹے امام کی اس کے اندر موجود ہے. آپ جانتے ہیں برادران عزیز, میرا یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ میں خامہ خواہ کے ایسے جملے کہوں کہ جس سے کسی خاص تاثر کو آپ محسوس کریں نا, مگر یہ جملہ سنیے چھٹے امام کیا کہہ رہے ہیں. چھٹے امام کہہ رہے ہیں, تمہیں معلوم ہے کہ قیامت کے میدان میں پہلا مقدمہ کس کا پیش کیا جائے گا؟ چھٹے امام کا جملہ. چھٹے امام فرماتے ہیں وہ آنکھ ٹھنڈی نہ ہو جو یہ بات سنے اور اس آنکھ میں آنسو نہ ہو. ہمارے ذہن میں کیا آیا کہ شاید قیامت کے میدان میں سب سے پہلا مقدمہ علی اکبر کا پیش کیا جائے گا, ہو سکتا ہے کربلا کے دوسرے شہدا کا مقدمہ پیش کیا جائے. نہیں, چھٹے امام فرماتے ہیں تمہیں معلوم ہے کہ پہلا مقدمہ میدان قیامت میں کس کا پیش کیا جائے گا؟ پہلا مقدمہ پیش کیا جائے گا زہرا کے اس لال کا کہ جسے اس دنیا میں زندہ نہیں آنے دیا گیا, وہ محسن شہید کا مقدمہ ہوگا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. پہلا مقدمہ محسن کا ہوگا. لاشا محسن کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ جناب ختیجہ اور جناب بنت اسد, نانی اور دادی جناب محسن کے لاشے کو لے کر آئیں گی اور پروردگار کی بارگاہ میں یہ فریاد کریں گے, اے پروردگار آج ہمیں انصاف چاہیے. جناب ختیجہ, اے پروردگار, حق ہے کہ وہ یہ کہیں, اے پروردگار اس امت کے ساتھ میں نے کیا سلوک کیا اور انہوں نے میرے محسن کے ساتھ کیا سلوک کیا, میری زہرا کے لال کے ساتھ کیا سلوک کیا. بنت اسد, حق ہے کہ وہ یہ کہیں, اے پروردگار تیرا حبیب مجھے ماں کہتا تھا کہ امی بادہ امی, میری ماں کے بعد میری دوسری ماں. جناب بنت اسد زوجہ جناب ابو طالب, پیغمبر اکرم کا یہ جملہ, حق ہے کہ جناب بنت اسد یہ کہیں, اے پروردگار کیا میری فاطمہ زہرا میری علی کی اس بیٹے کو اس بات کا حق نہیں ملنا چاہیے تھا کہ وہ اس دنیا میں زندہ آتا؟ یہ مقدمہ پیش کریں گی جناب بنت اسد اور جناب ختیجہ. مگر عزیزوں ذہن میں خیال تو آتا ہے کہ محسن کا لاشا ختیجہ کے ہاتھ میں کیوں ہوگا؟ محسن کا لاشا بنت اسد کے ہاتھ میں کیوں ہوگا؟ محسن کا لاشا تو زہرا کے ہاتھ میں ہونا چاہیے, محسن کا لاشا تو فاطمہ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے, مگر فاطمہ کے ہاتھ میں نہیں ہے, بنت اسد کے ہاتھ میں ہے, ختیجہ کے ہاتھ میں ہے. کیا وجہ ہے؟ یقین جانیے مال سبتین کی اگر یہ روایت نہ ہوتی تو یہ معمہ حل نہ ہوتا. مال سبتین کی روایت ہے کہ جس نے اس معمے کو حل کیا. سادات مجھے معاف کریں, زہرا کے ہاتھ خالی کہاں ہیں؟ فاطمہ زہرا کے ہاتھ خالی کہاں ہیں؟ تو فاطمہ زہرا کے ہاتھوں پر کیا ہے؟ جملہ سنیے, اذا کان یوم القیامہ, جب قیامت کا دن ہوگا, واشتد الامر علی الناس, اور لوگوں پر معاملہ بہت سخت ہو جائے گا, باعث رسول اللہ امیر المومنین الی فاطمہ, اس وقت اللہ کے رسول مولا امیر المومنین کو کہیں گے جاؤ علی فاطمہ کے پاس, زہرا کے پاس جاؤ, لتا زورا مقام شفاعت, تاکہ زہرا آئیں مقام شفاعت پر اور امت کی شفاعت کے لیے دعا مانگیں. اس موقع پر علی آئیں گے اور سوال کریں گے, یا فاطمہ مت تاخرت لاجل هذا المقام, اے فاطمہ زہرا یہ امت کی شفاعت کا موقع ہے, سامان شفاعت بھی کچھ ہے کہ جسے خدا کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا مانگیں گی آپ؟ جناب سیدہ جواب دیں گی, کفانا لاجل هذا المقام, اے ابو الحسن آپ سامان شفاعت کے بارے میں سوال کرتے ہیں, سامان شفاعت میرے پاس ہے, کیا ہے؟ زہرا اپنے ہاتھوں کو ظاہر کریں گے. کفانا, اے ابو الحسن بہت کافی ہے, لاجل هذا المقام, اس موقع پر شفاعت کرنے کے لیے کیا کافی ہے؟ الیدان, یہ دو ہاتھ کافی ہیں, المقطوعتان, دو کٹے ہوئے ہاتھ کافی ہیں. کس کے کٹے ہوئے ہاتھ؟ من ابنی العباس, میرے بیٹے عباس کے یہ دو کٹے ہوئے بازو اس امت کی شفاعت. الا ولعنة الله على القوم.